أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ما ازمر احد شيئا الا ظهر في فلطات لسانی و صفحات وجه. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر 25 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آپ عزیزان کی خدمت میں گفتگو کے لیے. حضرت کا ارشاد ہے، ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانی. انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے، بعض اوقات بے ساختہ طور پر وہ پنہان اور مخفی راز انسان کی زبان پر آ جاتا ہے اور انسان کے چہرے کے خد و خال پر آ جاتا ہے، اس کا چہرہ اس بات کی غمازی کر دیتا ہے. نہج البلاغہ تفسیر قرآن مجید ہے، تفسیر موضوعی. قرآن منشور زندگی ہے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے الہی آئین اور الہی منشور کلام خدا ہے. اس منشور کے دریافت اور ابلاغ و تبلیغ کا فریضہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انجام پایا. آپ کی ذات گران قدر نے یہ دونوں مرحلے انجام دیے، دین خدا کو، منشور الہی کو دریافت کیا اور اسے بندگان خدا تک ابلاغ کیا. لیکن دو مرحلے دین کے جو رسول اللہ نے آغاز کیے ہیں اور جن کو تکمیل تک پہنچنا باقی ہے، ان میں ایک نفاذ دین کا مرحلہ ہے اور دوسرا غلبہ دین کا مرحلہ. کہ اس سے پہلے کا عشرہ مجلس جو گزرا ہے 40 سے پہلے، اسی شہر کے اندر ہم نے آیات قرآن کی روشنی میں اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ دین کا مزاج غلبے کا ہے. دین اسلام خدا کا تنہا اور پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. انبیاء کرام نے اپنے پیروکاروں کو یہی بتایا کہ تمہارا دین فقط اسلام ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور اپنے پیروکاروں کو بتایا، وصیت کی اسلام کی. حضرت یعقوب نے اور ان کی اولاد نے اپنے پیروکاروں کو اسلام کی وصیت کی. اور یہی دین خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مرضی دین ہے، جس پر میں راضی ہوں وہ دین اسلام ہے، رضیت لکم الاسلام دینا. اور پھر یہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر اگر کسی نے کوئی دین اپنایا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آئین جو انسان کی زندگی کا منشور ہے، اس کے دو مرحلے کمال تک پہنچ چکے ہیں، وہ دو مرحلے آغاز ہوئے ہیں لیکن انہیں کمال تک پہنچنا ہے. ایک مرحلہ نفاذ دین کا اور ایک مرحلہ غلبہ دین کا. دین اسلام دین غالب ہے، و مکتب تشیع مکتب غالب ہے، لیکن یہ غلبہ و تشیع بھی، یہ غلبہ و کمال بھی ایک نظام کے تحت عملی ہونا ہے، اس کا نام امامت ہے. رسالت کے ذریعے سے جو دین دریافت ہوا اور تبلیغ ہوا، امامت کے ذریعے سے وہ نافذ ہوگا اور امامت کے ذریعے سے اپنے کمال تک پہنچے گا. امامت نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا انسان کے لیے، اور جس طرح دین اسلام سے ہٹ کر اللہ کا فرمان ہے کسی نے اگر دین اپنایا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور امامت سے ہٹ کر اگر کسی نے کوئی نظام اپنایا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی نے کوئی دین اپنا لیا، یہودیت کو اپنا لیا، مسیحیت کو اپنا لیا، ہندو مذہب اپنا لیا، کوئی اور دنیا کا انسانی یا متروک و تحریف شدہ آئین و دین کسی نے اگر اپنا لیا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، صرف دین اسلام قبول کیا جائے گا. چونکہ خدا کا مورد رضا دین یہی ہے، و تنہا دین خدا نے جو انسان کے لیے مقرر کیا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام انسان کی زندگی کا منشور ہے، حیات انسانی کا منشور ہے، اس کے تمام اجزاء و اعضاء کا حکم یہی ہے، اس کے اصول دین اگر کسی نے چھوڑ دیے اور نئے اصول اپنا لیے وہ اسے قبول نہیں کیے جائیں گے. عبادات دین اسلام چھوڑ کر کسی نے اور عبادتیں اپنا لی وہ اسے قبول نہیں کی جائیں گی. اگر طرز زندگی اسلامی چھوڑ کر کسی نے غیر اسلامی طرز زندگی اپنا لیا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور احکام اسلام جو اسلام میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اگر ان سے ہٹ کر کسی نے کوئی احکام بنا لیے وہ اسے قبول نہیں کیے جائیں گے. اور اسی طرح نظام بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر فرما دیا، اگر اس نظام کو چھوڑ کر کسی نے کوئی اور نظام اپنا لیا وہ نظام بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. امامت نظام ہے اللہ کا نفاذ دین کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مرتبہ امامت بھی عطا کیا تاکہ دین کی تبلیغ بھی کریں اور دین کو نافذ بھی کریں اور دین کو غلبہ بھی پہنچائیں، غلبہ بھی دین کا عطا کریں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق کا منشور و ہدایت کا منشور دے کر بھیجا تاکہ یہ رسول دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، اور اگرچہ غلبہ دین مشرکین کو ناگوار گزرتا ہے. اللہ کا فرمانا ہے کہ بے شک مشرکین کو ناگوار گزرے، مومنین کا فریضہ ہے و رسول کا فریضہ ہے کہ اسے غلبہ عطا کریں. جس حیثیت سے رسول دین کو غلبہ عطا کریں گے اس حیثیت سے وہ امام ہیں. رسول کا کام دین دریافت کرنا اللہ سے اور اسے ابلاغ کرنا ہے لوگوں تک. جب نفاذ کی باری آتی ہے تو رسول اللہ کا منصب امامت کا منصب ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ کے بعد یہ دین امامت کے ذریعے سے نافذ بھی ہوگا اور غالب بھی ہوگا. جس نے امامت سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ یا نظام اپنا لیا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ صریح قرآن مجید ہے اور جس کی تفسیر آئمہ ہدا و رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے. عزیزان, ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہمیں مکتب امامیہ نصیب ہوا ہے. مکتب امامیہ یعنی مکتب جس میں امامت موجود ہے, امامت کا مذہب عطا کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے. امامیہ ہم کہتے بھی اپنے آپ کو ہم امامیہ ہیں اور تعارف بھی اپنا اسی طرح سے کراتے ہیں امامیہ ہیں, وہ فخر و شرف کی بھی بات ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وصیت نامہ میں آغاز وصیت نامے کا فخر سے کیا, افتخار و شرف سے کیا کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے, ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم پیرو امیر المومنین ہیں, ہم شیعہ امیر المومنین ہیں, اور ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم مکتب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے لیے فخر ہے کہ آئمہ اثنا عشر ہمارے امام ہیں, اور ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس میں ہمارے حجت آقا و مولا قائم موجود ہیں اجل اللہ و تعالی فرجہ الشریف. یہ جملے ہیں امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے وصیت نامے میں جو فخر سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم پیرو امیر المومنین و شیعہ امیر المومنین ہیں. اور اگر انسان اس بات پہ فخر نہ کرے تو کس بات پہ فخر کرے؟ فخر کے لیے کچھ اور موجود نہیں ہے انسان کے پاس. کس پہ فخر کرے؟ نام پہ فخر کرے, قوم پہ فخر کرے, خاک پہ فخر کرے, کاذب ڈگریوں پہ فخر کرے, کس چیز پہ فخر کرے؟ اگر نظریہ امامت قابل فخر نہ ہو تو دنیا میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں قابل فخر جس پر انسان فخر کر سکے. سب سے بڑا نظام اللہ کا جس پر ہر انسان فخر کرے وہ ہم سب فخر کریں, نظریہ امامت و مکتب امامت ہے. لیکن مکتب امامت ابھی خود پیروان و معتقدین امامت کے لیے کھلا نہیں ہے, یہ راز اسی طرح سربستہ چلا آ رہا ہے. مکتب امامت بند راز اللہ کا یہ نظام راز بن کے چلا آ رہا ہے, اور جو کچھ تاریخ میں ہوتا رہا وہ در حقیقت اس راز کی حفاظت کے لیے ہوتا رہا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, کہ جب سو ہزار یعنی ایک لاکھ ستارے ان کا خون ہوتا ہے وہ شہید ہوتے ہیں, وہ بجھ جاتے ہیں, ان کا چراغ گل ہوتا ہے, پھر جا کر سحر پیدا ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ کا فرمانا ہے الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صبح قربانیاں مانگتی ہے, صبح میں سورج نور کا طلوع ہوتا ہے, ایک سورج طلوع ہونے کے لیے سات ہزار انجم کا خون ہوتا ہے. جب تک یہ لاکھوں ستاروں کا خون نہ ہو جائے, شہید نہ ہو جائیں, اس وقت تک سورج حقیقت طلوع نہیں ہوتا, اس وقت تک یہ راز افق سے باہر نہیں نکلتا, وہ کسی زمین کو نورانی نہیں کرتا. کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سات ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, کہ سو ہزار ایک لاکھ ستارہ ڈوبنے سے ایک سورج طلوع ہوتا ہے. عزیز من, اس لیے آپ دیکھیں تاریخ بھر کے اندر یہ خون سات ہزار انجم, یہ خون شہداء, یہ ستارے جو آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کا خون ہوتا ہے, لیکن ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اس قانون خدا کے مطابق ہوتا ہے کہ ان خون سات ہزار انجم کی شہادت سے امامت کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. اور اسی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ ظہور ہم نے بہت سادہ سا لیا، چونکہ ہم نے دین کو یا ہمیں دین سکھانے والوں نے اپنے انداز سے تو بتا دیا، لیکن وہ راز دینی کھلے نہیں ہم پر، سطحی و سرسری حد تک ہمیں معلوم ہو گیا۔ رسومات دین، رسومات وہ حصہ ہے دین کا کہ جو خود پیروکار دین دین میں ڈال دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ مثلا اللہ کا فرمان ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم کرنے کی جو رسومات ہیں وہ ہم نے بنا دی ہیں، کہ نماز پڑھنے کے لیے کچھ رسومات ہم نے بنا لی ہیں۔ مثلا ایک رسم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سجدہ خاک پہ کرو، خوب ہم اس خاک کو ٹکیا بنا لیتے ہیں، سجدگاہ بنا لیتے ہیں۔ دین کا حکم ہے کہ خاک پہ سجدہ کرو، وہ خاک ٹکیا کی صورت میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے اس کو شکل دے دی کہ ٹکیا، تاکہ جیب میں بھی ہو سکے، منتقل بھی کر سکیں دوسری جگہ پر۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ ٹکیا بنی ہوئی خاک نہ ہو، ایسے خاک ہو، ذروں کی شکل میں ہو، مٹھی میں ہو، اور آپ اس خاک کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ کریں تو بھی سجدہ درست ہے۔ اگر آپ ریت کے اوپر سجدہ کریں تو بھی درست ہے، زمین کے اوپر سجدہ کریں تو بھی درست ہے، سبزے کے اوپر سجدہ کریں تو بھی درست ہے۔ خاک شفا کا الگ حکم ہے، خاک شفا اس کا دین نے حکم دیا ہے کہ یہ کربلا کی خاک، چونکہ وہ آئمہ کا حکم ہے، وہ مذہب کا حکم آیا ہے کہ سب سے افضل سجدہ خاک شفا کے اوپر ہے، لیکن باقی خاک تو یکساں ہیں، ہم نے بنا لی۔ اسی طرح روزے کی رسمیں بنا لی ہم نے، روزے کی رسم ہم نے روزے کی رسم بنا دی، سحر و افطار۔ روزے کے لیے جو حکم ہے وہ فاسٹنگ روزہ ہے، فاقہ روزہ ہے، یعنی نہ کھانا روزہ ہے، روزے سے پہلے کھانا، یہ روزہ سحر کے وقت کھانا روزے کا حصہ نہیں ہے، اور روزہ کھولتے وقت کچھ کھانا بھی روزے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم زیادہ زور ہمارا سحر پر ہوتا ہے اور افطار پر ہوتا ہے کہ سحری کھائیں اور افطاری کریں، یعنی روزے کے جو دو بارڈر ہیں، ایک سحری اور ایک افطار، جس کے بیچ میں روزہ ہے، وہ خدا نے کہا کہ یہ انجام دو۔ بارڈر میں جو دو چیزیں ہیں وہ ہم نے خود، سحری کے لیے یہ ہونا چاہیے اور افطار کے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ رسم روزہ ہے۔ رسم روزہ ہے کہ آپ روزہ افطار کرتے ہو، پکوڑا کھائیں، سموسہ کھائیں، جلیبی کھائیں، یہ چیز کھائیں، بریانی کھائیں، یہ رسم روزہ ہے، ورنہ روزہ افطار ہو جاتا ہے، آپ نیت سے روزہ افطار ہو جاتا ہے، روزہ نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت میں ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ شروع کرنے کے لیے پراٹھے کی ضرورت نہیں، اور روزہ ختم کرنے کے لیے کھجور کی ضرورت نہیں ہے، نیت کا کام ہے۔ جس طرح نماز نیت سے شروع ہوتی ہے، نیت میں ختم ہوتی ہے، حج نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت میں ختم ہو جاتا ہے، آپ نیت کریں تو عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیت کی روزہ شروع ہو گیا، سحری نہیں کھائی، نہیں اٹھے، بیدار نہیں ہوئے، سحری نہیں کھا سکے، نہیں کھائی، کوئی حرج نہیں ہے، نیت کر لو روزے کی۔ افطار کے وقت کھانا نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بس نیت کر لو کہ روزہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، روزے کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ جو ہی اس کا وقت ختم ہوتا ہے، روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا روزہ جب تک رسومات افطار بجا نہ لائیں ختم نہیں ہوتا، اور شروع بھی نہیں ہوتا بغیر رسومات کے، جب تک ہم رسومات روزہ بجا نہ لائیں۔ کہ مرزا غالب کے بقول کے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، کہ تیشے بغیر فرحات کوہ کن، جس کو سسر نے کہا تھا کہ میں شادی دوں گا تو جوئے شیر لا کر آ، پہاڑوں سے نہر، دودھ کی نہر لے کر لا، شاید وہ شرط آسان تھی۔ آج کل کے جوانوں کو سسرال نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ تم پہلے بی کام کر لو، پھر تم سی کام کر لو، پھر تم سی اے کر لو، پھر تم جاب لے لو، پھر تم بنگلہ بنا لو، پھر تم کوٹھی بنا لو، پھر تم یہ کر لو، پھر اس کے بعد لڑکی ملے گی، تو شاید وہ جوئے شیر پہاڑ کھود کے لانا آسان تھا، یہ ڈگریاں پوری کرنا یہ مشکل ہے۔ باہر کے اسے سسر نے کہا ہوا تھا کہ تجھے اس وقت لڑکی دوں گا جب تو پہاڑوں سے نہر کھود کے لائے گا. وہ شروع ہو گیا تیشہ لے کے پہاڑ کھودنا, اسنا میں اسے خبر آئی کہ اس کی شادی ہو گئی جسے تو شادی کرنا چاہتا تھا, وہ کہیں اور چلی گئی. اس کو چونکہ اس سے محبت کرتا تھا اس نے سر میں تیشہ مارا اور وہاں پر اپنے آپ کو مار لیا. تو مرزا غالب کو اس کا کمزور پوائنٹ مل گیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر اس کو محبت ہوتی تو یہ خبر مرنے کے لیے کافی ہوتی. اگر اس کو محبت ہوتی تو جو ہی اس کو خبر ملی وہ مر جاتا وہاں پر, لیکن وہ اس کو مرنے کے لیے تیشہ مارنا پڑا سر پر. معلوم ہوا کہ وہ محبت رسومات کی قید میں تھی, جب تک رسم نہیں بجا لایا مرا نہیں. وہ ہم بھی جب تک کسی چیز کی رسم نہ بجا لائیں ہم سے وہ رسم ادا نہیں ہوتی, ہم سے وہ مکتب ادا نہیں ہوتا. مذہب کے اندر ایک بڑا حصہ رسومات کا ہے, خوب حرج نہیں. رسومات انسان جو خود قائم کیے ہیں, اگر دین و شریعت کی مخالف نہیں ہے, ٹکراتی نہیں ہے, نفی نہیں کرتی, اس کو بے معنی نہیں بناتی, اس کے مخالف نہیں ہے. رسومات کلچرل چیز ہے, انجام دیتے ہیں. پہننے کی رسمیں, کھانے کی رسمیں, بہت ساری جگہوں پر رسم تھی. پہلے دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے, آج کل بوفے لگا کے کھاتے ہیں, رسم بدل گئی ہے, کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. پہلے ہاتھوں سے کھاتے تھے, رسم بدل گئی, ابھی کانٹے اور چمچے سے کھاتے ہیں. رسمیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. صرف رسموں میں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ دین کے اندر مخالف نہ ہو, دین کے کسی شک کو توڑ نہ رہی ہو, دین کے کسی حصے کی مخالفت نہ ہو رہی. یعنی رسم روزہ بجا لائیں بشرطی کے روزے کو کوئی نقصان نہ پہنچے, رسم نماز بجا لائیں بشرطی کے نماز کو نقصان نہ پہنچے, رسم حج بجا لائیں اس شرط کے ساتھ کہ حج کو نقصان نہ پہنچے, اور رسم عزا بھی بجا لائیں اس شرط کے ساتھ کہ عزا کو نقصان نہ پہنچے. کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت تک رسم کی اجازت ہے کہ جب اس شے کو جس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اس کو نقصان نہ پہنچے. ایسی افطار کا انتظام کرو جس سے روزہ ہی باطل ہو جائے, ایسی سحری کو جس سے روزہ ہی نہ رکھ سکو. ایسی سحری اور روزہ یہ رسم درست نہیں ہوگی, چونکہ اس سے واجب جس کے لیے رسم تھی وہی اس سے ترک ہو رہی ہے آپ سے. یہ ایک عمومی پہلو ہے رسومات کا کہ اس سے ہم سب آشنا ہیں دینی رسومات سے. لیکن عزیزان, دین ایک آئین ہے, منشور ہے, جس کے تحت زندگی گزارنی ہے, اور اس کے بعد اس کا رسومات کے بعد ایک حصہ ہے احکام, احکام دین. کچھ مومنین متدینین علماء اہل علم احکام تک آئے ہیں آگے, رسومات سے آگے بڑھ کے احکام دین تک آئے ہیں آگے. احکام دین سیکھ لیے, پڑھ لیے, پڑھا لیے, بعضوں نے ابتدائی پڑھ لیے, بعضوں نے ذرا تفصیل سے پڑھ لیے. عوام الناس میں کچھ نے ابتدائی احکام سیکھ لیے اپنے جتنی ضرورت ہے, کچھ نے مدرسوں میں جا کر ذرا ضرورت سے زیادہ سیکھ لیے, یعنی وہ احکام بھی پڑھ لیے جن پر پوری عمر میں عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, وہ احکام بھی انہوں نے پڑھ لیے. دانشور بن گئے, اسکالر بن گئے, عالم بن گئے, احکام کی حد تک آگے آگے. حصہ دین کا جو متروک حصہ ہے, فراموش شدہ حصہ ہے دین کا, جس سے آشنائی نہیں ہوئی, جس سے آشنائی کی کوشش نہیں ہوئی, وہ ہے نظام دین کا حصہ. دین کے پہلے خدا نے نظام بنایا, نظام کے لیے احکام بنائے, اور احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگ احکام کے ادائیگی کے لیے رسومات بھی بنا لیتے ہیں اپنی, چونکہ رسومات مختلف ہیں. آپ مثلا شلوار قمیض میں نماز پڑھتے ہیں, عرب ایک بلند قمیض لمبا پیراہن پہن کے نماز پڑھتے ہیں, ایرانی پتلون پہن کے نماز پڑھتے ہیں, دوسرے کسی علاقے میں کوئی اور رسم ہے نماز پڑھنے کے لیے. کسی جگہ پر مسجد بناتے ہیں, اس مسجد کو کسی طرح سے آرائش کرتے ہیں, کسی جگہ دوسری طرح سے آرائش کرتے ہیں. وہ جو افراد نے دین کا حصہ اپنی عقیدت کے تحت, عقیدت کے جذبوں کی وجہ سے جو کچھ انجام دیا, وہ رسومات کا حصہ ہے. یہ دین کا حصہ چونکہ عام آدمی کے ذمے ہیں, اور عام آدمی فریضہ اپنا صحیح ادا کرتا ہے, درست ادا کرتا ہے, اپنا دین ٹھیک ادا کرتا ہے. عام آدمی یہی کر سکتا ہے, لیکن وہ حصہ دین کا جو عام آدمی سے مربوط نہیں ہے, عوام سے مربوط نہیں ہے, خواص سے مربوط ہے, وہ ہے احکام دین کا حصہ. کچھ کچھ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے, کچھ کو معلوم ہے کچھ کو معلوم نہیں. رسومات دین سب کو معلوم ہے, احکام دین بعض کو معلوم ہے بعض کو معلوم نہیں ہے, لیکن نظام دین وہ بالکل ہی فراموش شدہ ہے, وہ کسی کو معلوم نہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں. وہ جو بنیاد ہے دین کی, اساس ہے دین کی, جس کے اوپر سارا نظام دین قائم ہونا ہے. آپ توجہ فرمائیں, میں تکرار کرتا ہوں مطلب کو. انسان کو زندگی کے لیے آئین کی ضرورت ہے. وہ آئین پہلے نظام بتاتا ہے انسان کو, نظام کے اندر احکام بتاتا ہے انسان کو, اور احکام کو عمل کرتے ہوئے خود انسان اس کے طریقہ کار کے لیے کوئی رسم وضع کر لیتا ہے کہ میں نے اس حکم کو اس طرح سے بجا لانا ہے, اس انداز سے اس کو میں نے بجا لانا ہے. یہ جو انداز ادائیگی ہے یہ رسم ہے, حکم ادائے عمل یہ حکم ہے, لیکن یہ حکم اور رسم دونوں جس فضا کے اندر ہیں, جس ماحول کے لیے ہیں, اس کو نظام کہتے ہیں. وہ نظام فراموش شدہ ہے. آپ توجہ فرمائیں, امامیہ, ہم یہ معنی کرتے ہیں امامیہ کا, امامیہ اس شخص کو کہتے ہیں یا اس مذہب کو کہتے ہیں جس میں امامت کا تصور موجود ہے, امامت کا عقیدہ موجود ہے, جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت بھی, رسالت و نبوت کے ساتھ امامت بھی بنائی ہے, بس اس کو امامیہ کہتے ہیں. نہ عزیزان, امامت و امامیہ اتنا سادہ لفظ نہیں ہے. جب قابل فخر ہے امام خمینی جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ میرا تعلق مکتب امامیہ سے ہے, مکتب امام جعفر صادق سے ہے, پیرے علی ابن ابی طالب و میں پیرو حسین ابن علی, اس بات پر فخر کرتا ہوں. قابل افتخار چیز فقط یہی ہے کہ میرے ذہن میں تصور امامت ہے اور دوسروں کے ذہن میں تصور امامت نہیں ہے. نہ قابل فخر بات صرف ذہنیت کا فرق نہیں ہے, بلکہ قابل فخر بات ذہنیت کے فرق سے ایک بڑا فرق ہے. وہ قابل فخر بات یہ کہ ہر زمانے میں اور اس زمانے میں جب دوسروں کے پاس دین کے نام پر کوئی نظام موجود نہیں ہے, ہمارے پاس بنام امامت نظام موجود ہے. امامت اللہ کا نظام ہے زندگی بسر کرنے کے لیے, اس نظام کے تحت بشر نے زندگی بسر کرنی ہے. توجہ فرمائیں, ہم نے احکام پڑھ لیے, رسومات تو عرض کیا نا کہ ہم نے جو خود بنا لی, نماز ادا کرنے کی جو رسومات ہیں, بس بعض آتے ہیں چپل پہن کر آتے ہیں, بعض ٹوپی پہن کر آتے ہیں, بعض رومال سر پہ رکھ کے آتے ہیں. اب دیکھیں ہر مسلک کے ہر رسومات نماز مختلف ہیں, بعض نماز کے لیے خاص لباس بنایا ہوتا ہے, بعض اسی لباس میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض جا نماز بچھا کے نماز پڑھتے ہیں, بعض ویسے جا کر مصلی پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ہر ایک نے اپنے لیے ایک انداز اپنایا ہوا ہے نماز کی ادائیگی کا. یہ جو خود انداز اپنایا ہے یہ رسم کہلاتا ہے, یہ حکم نہیں کہلاتا, اس کا حکم ہمیں نہیں تھا. ہر وہ چیز جس کا ہمیں حکم نہیں تھا لیکن ہم نے اس عمل کو کرنے کے لیے خود سے ایک ادا بنا لی, وہ رسم کہلاتی ہے. مثالیں فراوان ہیں, ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ پردہ کرو, بدن چھپا کے رکھو, یہ حکم یہی ہے. اب کیسے چھپانا ہے, اس کا انداز کیا ہوگا, وہ تو کہیں بتایا نہیں ہے. لہذا ہر ایک اپنے انداز سے اپنا بدن چھپاتا ہے, ڈھانپتا ہے, یہ رسم کا حصہ ہو جاتا ہے. یہ لباس رسم ہے, شلوار قمیض رسم ہے, پتلون رسم ہے, دشداشا رسم ہے, پورا پیراہن رسم ہے. یعنی یہ وہ انداز ہے جو خود لوگوں نے حکم کی بجا آوری کے وقت انداز اپنایا ہے, اس لیے یہ رسم بن جاتا ہے. لیکن حکم کو جس طرح انداز چاہیے ادا کرنے کے لیے, اور وہ لوگ خود اپنا لیتے ہیں. اور جب تک حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو, حکم اس سے ختم نہ ہوتا ہو, حکم اس سے مٹ نہ جاتا ہو, اس وقت تک تو رسم کی کوئی حرج نہیں ہے, اس حکم کے ساتھ رہے. لیکن حکم کو فقط رسم نہیں چاہیے, اس حکم کو میدان بھی چاہیے, گراؤنڈ بھی چاہیے, تاکہ انسان اس میدان میں اس پر عمل کر سکے, اس میدان میں اس پر عمل کر سکے. ہمیں حکم کی شرائط بتائی جاتی ہیں کہ حکم نماز بجا لانے کے لیے آپ کو ان تقاضوں کی ضرورت ہے. حکم نماز بجا لانے کے لیے اس میں سے علماء و فقہا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک پاک زمین کی بھی ضرورت ہے, پاک زمین جہاں پر آپ سجدہ کر سکیں, جہاں نماز پڑھ سکیں, مباح ہونے کی ضرورت ہے. زمین مباح بھی ہو, پاک بھی ہو, غصبی نہ ہو. ہم یہ حکم پڑھ لیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے, فقط یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی یہ مسجد غصبی جگہ پہ بنی ہوئی ہے, وہاں نہیں پڑھتے ہم نماز. اگر کوئی کہہ دے جہاں تم نماز پڑھ رہے ہو جس کی یہ جگہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا, وہ راضی نہیں ہے, ہم نہیں پڑھتے وہاں پر نماز. کیوں کہ نماز کے لیے جس جگہ کے لیے جو بتایا گیا, جو شرائط بتائی گئی, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن آیا حکم بجا لانے کے لیے, نماز کا حکم بجا لانے کے لیے فقط زمین کو شرط کے طور پر بتایا گیا, یا زمین کے علاوہ بھی شرط بتائی گئی؟ زمین کے علاوہ بھی دین شرط بتاتا ہے عزیزان ایمان, کہ احکام دین کو آپ بجا لائیں لیکن جس طرح زمین پاک ہونی چاہیے اس طرح ایک پاک نظام بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس نظام کے اندر ان احکام کو آپ نے بجا لانا ہے, نظام کے اندر احکام بجا لانے ہیں آپ نے. نظام ہم نے احکام بیچ میں سے نکال لیے, نظام میں سے احکام نکال لیے, اب وہ احکام ہمیں ضرورت سے زیادہ نظر آتے ہیں. یہ احکام کہاں عمل کریں, کیسے ان پر عمل کریں؟ آج بہت سارے احکام ناقابل عمل نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس فضا میں, جن شرائط میں, جس نظام کے اندر ان احکام کو بجا لانا تھا, وہ نظام موجود نہیں ہے, ہم نے وہ ایجاد نہیں کیا, وہ نظام امامت ہے. پہلا فریضہ دین کا یہ ہے کہ تم پہلے نظام کی طرف جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم ہجرت صادر فرمایا, اے رسول ہجرت کریں مکہ سے مدینہ کی طرف. کیوں حکم دیا؟ کہ آیا مکہ کی سرزمین پر احکام پر عمل نہیں ہو سکتا, احکام بجا نہیں لا سکتے؟ کیونکہ زمین نہ ہمارے سنگلاخ ہے, پتھر ہیں. مکہ کی سرزمین پر آپ احکام پر عمل نہیں کر سکتے, نہ کہ مکہ احکام کے لیے مناسب نہیں ہے. مکہ میں نظام دین برپا نہیں ہو سکتا, نظام کی راہ میں رکاوٹیں موجود ہیں. اس سرزمین پر چلے جائیں جہاں نظام دین برپا کرنا ہے, اور اس نظام دین کے اندر رہ کر جتنے احکام اللہ کے ہیں ان سب پر آپ عمل کر سکتے ہیں. وہ اس لیے سرزمین مکہ سے نکالا, چونکہ نظام کے قابل نہیں تھی سرزمین مکہ, اور جب نظام نہ ہو احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن رسومات آسان ہیں کہ انسان عمل کی ادا کی رسم اپنا لے. بعد میں بہت سارے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے, افطار کرتے ہیں, دیکھے ہوں گے آپ نے, خود تو نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ کبھی یہ کام, روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, چونکہ افطار رسم روزہ ہے اور روزہ حکم خدا ہے. اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کی ادائیگی کے انداز کو انسان نے خود بنایا کہ شروع بھی کرتا ہے کھانے سے, ختم بھی کرتا ہے روزہ کھانے پر. یہ دونوں طرف کھانا یہ رسم روزہ ہے, یہ حکم روزہ نہیں ہے, یہ رسم روزہ ہے. لیکن بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے, رسم محفوظ کر لی انہوں نے. آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے, ہم نے دیکھے ایسے بہت سارے بزرگ اور چھوٹے اور بڑے جو روزہ نہیں رکھتے لیکن افطار بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. یا یہ چھوٹے بچے, آج کل کے ڈیجیٹل بچے یہ نہیں اٹھتے صبح, سوتے ہی صبح ہیں تو اٹھیں گے کیسے صبح؟ یہ سوتے ہی صبح ہیں، ساری رات نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے ساقی سحر کن اللہ کا نام لے ساقی، اس وقت یہ سو جاتے ہیں. ساری رات ہنگامہ گستری میں گزرتی ہے اور سحر کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کا نام لینے کا، اس وقت یہ سو جاتے ہیں. پر کہ ڈیجیٹل دور نے بہت کچھ بدل دیا، اقدار بھی بدل دی، لیکن رمضان میں پرانے بچے جو آج بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ جوان ہو گئے ہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے کہ ہمیں صبح سحری میں ضرور اٹھنا ہے. روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا انہوں نے، چھوٹے ہیں، ماں باپ نہیں رکھنے دیتے تھے یا خود ہی نہیں رکھتے. روزہ بے شک نہ رکھیں لیکن سحری کھانی تھی ان کو، چونکہ سحری رسم میں روزہ ہے، یہ رسم بجا لاتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے. عزیزان، یہ جو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ روزہ چھوڑ دیا، افطار کو پکڑ لیا، روزہ چھوڑ دیا، سحری کھا لی، یعنی رسم بجا لائی، اور جس کے لیے یہ رسم تھی اس کو بھول گئے. یہی در حقیقت المیہ ہوا. اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. آج جو کچھ آپ سنتے ہیں پانچوں وقت اور بلند و ہائی لوڈ کے ساتھ اذان ہوتی ہے، پورا شہر سنتا ہے اسپیکر کے اوپر، اللہ اکبر سنتا ہے، اللہ اکبر کی رسم رہ گئی ہے، لیکن حقیقت توحید موجود نہیں ہے، اللہ کی کبریائی موجود نہیں ہے، اللہ کی کبریائی پر ایمان موجود نہیں ہے، یعنی فقط اذان کی رسم ہوتی ہے. شہادت توحید کی رسم بجا لاتے ہیں، شہادت رسالت کی رسم بجا لاتے ہیں، نماز کی رسم بجا لاتے ہیں، حقیقت نماز ادا نہیں کرتے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، بلالی روح نہیں اس کے اندر، فقط رسم رہ گئی ہے. لیکن بعض نے رسم کے ساتھ ساتھ حکم تک بھی سفر کیا، حکم تک پہنچ گئے، حکم پڑھ لیے، حکم پڑھا لیے، حکم کی کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں احکام کی لکھ دی، لیکن یہ بڑی بڑی کتابوں کو کیا کریں ان احکام کو ہم، وہ شرائط جو احکام پر عمل کرنے کے لیے چاہیے تھیں، جو دین نے بیان کی، عزیز من، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم نماز کے لیے پاک زمین تلاش کرو، اگر پاک نہیں ہے تو اسے پاک کرو، زمین کے لیے نماز کے لیے مباح زمین تلاش کرو، اگر مباح نہیں ہے تو اسے خرید کے مباح قرار دو تم. اسی طرح دین کا حکم یہ بھی ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تم نظام برپا کرو، اگر نظام برپا نہیں ہے تو نظام برپا کرو، پہلے تو اس نظام کے اندر آ کر اپنے احکام بجا لاؤ، کیونکہ یہ دین، یہ آئین نظام کے لیے بنایا گیا ہے. آئین پاکستان، اگر مملکت پاکستان نہ ہو، اگر نظام نہ ہو، قانون پاکستان پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ قانون صرف تلاوت کے کام آئے گا، پھر یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا اگر نظام موجود نہ ہو. آپ کسی بھی جگہ کا قانون دیکھ لیں، جب تک نظام موجود نہ ہو وہ نافذ نہیں ہو سکتا. امامیہ کون ہے؟ امامیہ وہ نہیں کہ جس کا عقیدہ امامت پر ہے، امامیہ وہ ہے جس کا نظام نظام امامت ہے. جو نظام امامت کے در پہ ہے، فقط پابند ہے نظام امامت کے تحت زندگی بسر کرنے کا، امامت کے ساتھ زندگی بسر کرے، امامت کے علاوہ کسی نظام پر راضی نہ ہو، امامت کے علاوہ راضی نہ ہو، حق نہیں بنتا اس کو، امامت کو ترک کر کے کسی نظام دیگر سے وابستہ ہو جائے، اس کو امامیہ نہیں کہیں گے ہم. اگر شخص امامیہ ہو لیکن آمریت کے ساتھ وابستہ ہو، امامیہ کہلاتا ہو اپنے آپ کو جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہو، امامیہ کہلاتا ہو اپنے آپ کو شہنشاہیت کے ساتھ وابستہ ہو، امامیہ کہلاتا ہو آپ کو اور کسی غیر اسلامی یا غیر آئینی نظام کے تحت کسی طاغوتی نظام کا حصہ ہو، وہ کس طرح کا امامیہ ہے؟ امامیہ یعنی جن کا نظام امامت ہو، امامت ایک نظام ہے. مفصل احادیث ہیں اس بارے میں دوسرے مقامات پر، یہاں ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں اس کے دلائل سارے آپ کو کتابوں سے مستند عرض کروں، چونکہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نظام امامت قرآن میں خدا نے اس کو امامت کو نظام قرار دیا ہے، رسول اللہ نے امامت کو نظام قرار دیا ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے امامت کو نظام قرار دیا ہے، حضرت زہرا نے خطبہ فاطمیہ میں اس کو نظام امامت کو نظام قرار دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر مفصل ترین سند حدیث شریف حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، جس میں امامت کو نظام قرار دیا ہے۔ فقط عقیدہ نہیں ہے، فقط ایک ذہنیت کا نام امامت نہیں ہے، اور نہج البلاغہ نظام امامت کی عملی تفسیر ہے۔ نہج البلاغہ تقریروں کا مجموعہ نہیں، بعضوں نے کیا ترجمہ اردو میں اور لکھا علی علیہ السلام کی تقریریں، یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ نظام امامت کی عملی تفسیر کا نام ہے، عملی امامت ہے۔ امامت ایک امامت ہے جو ممبری امامت ہے، ممبروں سے پڑھی جاتی ہے، ایک امامت ہے جو اصول دین کے عقائد کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے، عقائدی امامت۔ عقائد کی کتابوں کے اندر امامت ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے، ایک ذہنیت کا نام ہے کہ آپ ذہن میں یہ رکھ لو کہ ان ہستیوں کو اللہ نے امام بنایا، اس کو آپ کہو گے یہ امامت ہے۔ لیکن قرآنی امامت نظام امامت ہے، نظام امامت۔ اور یہ نقطہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، یہ نقطہ امامت کے فہم کا نقطہ، اگر ہم دیکھیں برصغیر کے اندر اگر کسی کو نظام امامت سمجھ آیا یا یہ راز الہی قرآنی کھولا کسی نے، علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا کہ امامت کیا چیز ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے دو رکعت کے امام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، امامت کیا چیز ہوتی ہے، یہ دو رکعت کے ملازمین سے تو نہیں سمجھ سکتے جو پیسے لے کے امامت کریں، یعنی ملازمت کا نام جنہوں نے امامت رکھا ہوا، انجمنوں کے ملازم، ٹرسٹوں کے ملازم، مسجدوں کے ملازم، ان سے اقبال کہتے ہیں امامت سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر امامت سمجھنی ہے تو کہاں سے سمجھو، فرماتے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، تو نے امامت کی حقیقت پوچھی ہے، امامت کی حقیقت پوچھنے کے لیے تجھے ذرا اوپر آنا پڑے گا، تجھے صاحب اسرار بننا پڑے گا، ابھی تو صاحب رسوم ہے، ابھی تو صاحب احکام ہے، لیکن تجھے ذرا بالا تر آ کے صاحب اسرار ہونا پڑے گا تاکہ امامت کی حقیقت بھی تجھے سمجھ میں آ جائے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے، وہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر کے تجھے اس حقیقت غائب کی طرف متوجہ کر دے، نہ جو تجھے اسی کا دل دادا بنا دے، جو تجھے اسی کا وابستہ کر دے، جو تیرے لیے یہی سب کچھ فراہم کرے، وہ نہیں ہے تیرے زمانے کا امام برحق۔ امام برحق وہ اقبال نے جو امامت پیش کی، وہ امامت عزیزان ایمان وہ نظام امامت ہے، اس نظام امامت کی طرف یا جاؤ یا اس کے تحت زندگی بسر کرو، دو صورتیں ہیں امامیہ بننے کے لیے، یا آپ کی حرکت امامت کی طرف ہو یا آپ امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہو۔ امامت کے علاوہ کسی نظام سے کوئی تعلق نہ ہو آپ کا، اس کو کہتے ہیں امامیہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ، اس کو کہتے ہیں پیروکار امامت، اس کو کہتے ہیں نظریہ امامت کا پیروکار۔ آج ہم جس زمانے میں موجود ہیں خداوند تبارک و تعالی نے اس نظام امامت کا ایک جھلک صدیوں بعد خدا نے دکھائی۔ ایک روایت جو میں نے بارہا عرض کی ہے یا آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم آل محمد و ہم اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جب بھی عید فطر آ جائے یا عید قربان آ جائے ہمارا دکھ ہمارا رنج اور ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا, میں نے سوال کیا کہ آپ کا غم تازہ ہونے سے کیا مراد ہے, کون سا دکھ و کون سا غم آپ کا تازہ ہوتا ہے؟ شاید شہداء کا غم, کربلا کا غم. امام نے فرمایا نا, وہ غم تو ہمیشہ ہمارے اندر موجود ہے, اسے بھولتے نہیں ہیں ہم, لیکن وہ جو ان اہم موقعوں پر ہمارا غم تازہ ہوتا ہے, عید کے وقت اور عید جیسی مناسبتوں میں, فرمایا وہ یہ غم ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے اور وہ مسند جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے اس پر ہم طاغوت بیٹھا دیکھتے ہیں, ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے, ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے, ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. غم امام باقر یہ ہے عزیز من کہ اللہ نے جو نظام امامت بنایا تھا, امام موجود ہے وہ نظام برپا نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اور لوگ متوجہ نہیں ہیں, اور لوگ طاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس زندگی پر راضی و خاموش ہیں. یہ دکھ ہے امام باقر کا, یہ غم ہے امام باقر کا, اور یہ صرف تنہا ایک امام کا غم نہیں, یہ تمام آئمہ کا غم ہے. یہ مطلب عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ بہت ساری چیزیں عام آدمیوں کی الگ ہیں, آئمہ اور انبیاء کی الگ ہیں. خوف, عام آدمی کا خوف الگ ہے, امام کا خوف الگ ہے. عام آدمی کا شوق الگ ہے, امام کا شوق الگ ہے. بعض لوگ تو کھل کے کہہ دیتے ہیں نا, وہ ہمارے جیسے ہیں, انبیاء و معصومین ہمارے جیسے ہیں. بعض یہ نہیں کہتے ہمارے جیسے ہیں, لیکن عملاً ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں. زبان سے نہیں کہتے ہمارے جیسے, لیکن عمل میں ثابت کر دیتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں. کب؟ کہ جب آئمہ کے غم کی بات آئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ کا غم بھی ہمارے جیسا ہے, اور جب آئمہ کے خوف کی بات آئے یہ سمجھتے ہیں آئمہ کا خوف بھی ہمارے جیسا ہے, اور جب آئمہ کے شوق کی بات آئے یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ کا شوق بھی ہمارے جیسا ہے. جو خود کے شوق ہیں وہی معصوم کے شوق سمجھتے ہیں, جو میرے خوف ہیں میں وہی خوف معصوم سمجھتا ہوں. نہ عزیز من, قرآن نے خوف امام بھی ذکر کیا, شوق امام بھی ذکر کیا, غم امام بھی ذکر کیا. روایات کے اندر خوف امام کا بھی تذکرہ ہے, غم امام کا بھی تذکرہ ہے, اور امام کی خوشی کا بھی تذکرہ ہے. نہ امام کی خوشیاں ہماری جیسی, نہ امام کا غم ہمارے جیسا. ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے, جب بچہ پڑھ جائے, جب بچہ پاس ہو جائے, جب بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے, جب بچے کو اچھا کھانا مل جائے, اچھا پہننے کو مل جائے, جب اس کی شادی ہو جائے, شادی کر کے وہ آباد ہو جائے. یہ معمولی آبا کی خوشیاں ہیں, لیکن وہ جن کو خدا نے اسوہ بنایا ہے انسانیت کے لیے, ان کی خوشیاں یہ خوشیاں نہیں ہیں. ان کی خوشیاں نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا وہ خوش ہو گئے, بچہ پاس ہو گیا وہ خوش ہو گئے, بچہ بڑا ہو گیا وہ خوش ہو گئے. جس طرح ہماری مائیں آرزویں رکھتی ہیں کہ کون سا دن آئے میں بچے کی فقط شادی دیکھوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین بھی فقط بچوں کی شادی کی خوشی میں موجود ہیں. نہ عزیز من, آئمہ سے پوچھو آپ کا غم کیا ہے, آپ کی خوشی کیا ہے, آپ کس دن خوش ہوتے ہیں, کس دن غمگین ہو جاتے ہیں. ہر معصوم کا غم ہے کہ جب تک نظام امامت برپا نہیں ہوتا, جب تک نظام امامت مہجور, جب تک لوگ طاغوت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں غم حسین عطا فرما, اور خدا نے یہ توفیق و سعادت ہمیں دی ہوئی ہے کہ ہم غم حسین رکھتے ہیں, رکھتے ہیں نا غم حسین. یہ بھی امامت کی طرح کی بات ہے, غم حسین بھی ایک راز ہے سربستہ جو کھلے بغیر صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کیوں خدا ایسے راز رکھتا ہے سربستہ,
اس لیے رکھتا ہے کہ یہ نسل اندر نسل یہ راز چلتے رہیں تاکہ میں وہ نسل پیدا کروں جس کو یہ راز سمجھ میں آ جائے، جو ان رازوں کو کھول لے. یہ اللہ کے کوڈ ہے تاکہ وہ نسل کوڈ بنا کھول لے. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، من یرتد منکم عن دینکم، جو بھی تم میں سے دین کے میدان کو چھوڑ گیا، فسوف یعطی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، تو تمہیں چھوڑ کر، تم نے اگر دین کا کام چھوڑ دیا، فرائض دینیاں چھوڑ دیے، ذمہ داریاں دینی چھوڑ دی، حقائق دینی کو درک کرنا چھوڑ دیا، اللہ کیا کرے گا؟ قانون تبادلے پر عمل کرے گا. فسوف یعطی اللہ بقوم، خدا تمہیں چھوڑ کر ہٹا کر تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں سپرد کر دے گا ظالموں کے، تمہیں سپرد کر دے گا جاہلوں کے، تمہیں جنگ کسی ایسی جنگ میں جھونک دے گا جس میں تمہاری نہ دنیا ہوگی نہ آخرت ہوگی، اور تمہارے بجائے خدا ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ کے عاشق ہوں گے، یحبہم، جو عاشقان خدا ہوں گے، وہ یحبونہ، اور خدا ان کو چاہتا ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے، نہ ڈرنے والے. لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ لوگ. خدا ایسی قوم لے آئے گا اور اس قوم کے ذریعے سے وہ راز کھول دے گا. بس یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو صدیوں میں خدا راز چلاتا رہتا ہے ایک قوم سے دوسری قوم کو، توجہ فرمائیں، یہ جھکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر میں ولایت کا اعلان فرمایا، ان لوگوں سے کہا کہ سنو اور لکھو اور حفظ کرو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو ازبر کرو، اور فرمایا کہ یہ جو مجھ سے سن رہے ہو، درود پڑھیے محمد والے، جو کچھ تم مجھ سے سن رہے ہو حاضرین غائبین تک پہنچائیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائیں. ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی، رب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ. بعض اوقات ایک شخص بات سنتا ہے، بات سن کر آگے پہنچاتا ہے، جو پہنچا رہا ہے وہ خود نہیں سمجھتا کہ کیا پہنچا رہا ہے، لیکن جس تک پہنچا رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے یہ کیا پہنچا رہا ہے. اگر کوڈ ایسے ہی ہوتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان کوڈ طے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کوڈ کے ساتھ کوئی پیغام ملے تو اس کا یہ معنی ہوگا، وہ کوڈ سمجھتا ہے. جو پیغام لے کے جا رہا ہے اسے نہیں معلوم اس کوڈ کا کیا معنی ہے، جس تک لے کے جا رہا ہے وہ کوڈ کو سمجھتا ہے. لہذا اسے کہا جاتا ہے تو پوری حفاظت کے ساتھ، دیانت و امانت کے ساتھ اس پیغام کو وہاں تک پہنچا. وہ کہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، کہا جاتا ہے کہ تیرا سمجھنا مقصود نہیں ہے، تجھے نہ بھی سمجھ میں آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تجھے نہ بھی سمجھ میں آیا تو کوئی نقصان نہیں ہے. جس تک تو پہنچا رہا ہے اسے سمجھ آنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ راز حل ہونا ضروری ہے. تو رسول اللہ کیا فرما رہے تھے، توجہ فرمائیں، رسول اللہ کیا فرما رہے تھے، یہ جو نظام ولایت میں بیان کر رہا ہوں اسے سنو، اسے ازبر کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بعض پہنچانے والوں سے وہ زیادہ سمجھتے ہیں جن تک پہنچایا جائے. یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں میں ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، یہ حاضر مجمع، یہ ممکن ہے ایک بھی ان میں سے ولایت کو نظام نہ سمجھے، یہ بخن بخن کر کے اٹھ کے چلے جائیں، واہ واہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں، تو صدیوں تک یہ روایت غدیر نقل ہوتی رہے اور صدیوں بعد ایک روح اللہ پیدا ہوگا. ممکن ہے یہ کوڈ ولایت جو غدیر میں 1400 سال پہلے اعلان ہوا تھا وہ اس کو کھول کر سمجھ آئے کہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا وہ فقط نعرہ نہیں تھا، وہ نظام الہی تھا. بعض اوقات سدہا ہزار لوگ ایک حدیث کو حمل کرتے ہیں کہ کسی ایک فقی تک پہنچائیں، وہ فقی اس کوڈ کو کھول لے، وہ فقی اس کوڈ کو بیان کر دے. غم حسین ان رازوں میں سے ہے عزیز من، ان میں سے ایک غم حسین بھی ہے. غم حسین سے ایک معنی ہوئی جو معمولی، جو وہ غم جو سب کا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مرے اس کو غم ہوتا ہے، یعنی اس کے فقدان کا غم، اس کے بچھڑنے کا غم، اس کے ہجران کا غم، اس کے فصال کا غم، افتراق کا غم، سب کو غم ہوتا ہے. آج ہمارے عزیز مر جاتے ہیں ہمیں غم ہوتا ہے، شہداء کا ہمیں غم ہوتا ہے، وہ بزرگان جو ہم سے نہیں ہیں اٹھ گئے ہیں آج تک ہمارے دلوں میں ان کا غم موجود ہے. اس غم کو کہتے ہیں غم فراق. غم حسین سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں غم حسین، غم حسین سے کیا مراد ہے؟ آج تک سب کے ذہنوں میں یہی ہے کہ یہی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ظلم ہوا، ستم ہوا، مصائب ہوئے، اور وہ فراق جو پیدا ہوا ہمارے اور حسین کے درمیان، اس فراق کا غم ہے ہمیں، حسین کے بچھڑنے کا غم ہے ہمیں. یہ ایک معنی ہے غم حسین کا، افتراق کا غم، جدائی کا غم. یہ جدائی کا غم طبیعی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے اندر یہ غم موجود نہ ہو. انبیاء کے اندر، معصومین کے اندر، غیر معصومین کے اندر، چونکہ انسان کے احساس سے تعلق رکھتا ہے یہ غم. غم، یہ غم، یہ انسان کے احساس سے تعلق رکھتا ہے. لیکن عزیز ایمان، یہ جو غم حسین ہے، یہ جو باعث فخر ہے، جس پر امام خمینی فخر کرتے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم عزادار حسین ابن علی ہیں اور ہم نے غم حسین ابن علی وراثت میں لیا ہے، یہ کون سا غم ہے؟ ایک وہ غم ہے جو مومن کے دل میں حسین کی شہادت اور حسین کی موت اور حسین کے اوپر پڑنے والے مصائب کا غم ہے. اور غم حسین سے مراد ایک وہ غم ہے جو حسین کے دل میں موجود ہے، جو غم حسین ہے. غم حسین، وہ غم جو میرے دل میں ہے حسین کے بارے میں، میں نے اس کا نام غم حسین رکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ غم حسین ہے. دیکھیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا حسینیت، حسینیت زندہ باد، نعرے بھی لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. حسینیت کیا چیز ہے؟ حسینیت آیا ان کاموں کا نام ہے، وہ اعمال ہیں جو میں اور آپ حسین کے نام پر انجام دیتے ہیں، ان کا نام حسینیت ہے، یا ان اعمال کا نام ہے جو حسین ابن علی نے انجام دیے ہیں؟ حسینیت کے دو معنی ہو جائیں گے. ایک وہ کام جو میں کرتا ہوں بنام حسین، میں جو کرتا ہوں کام، وہ میں ممکن ہے بہت ساری باتیں کر کے حسین سے منسوب کر دوں. بلکہ ایران میں ہمارے اساتید نے واقعہ سنایا کہ قم کے اندر ہی ایران میں ایک بہت مشہور ذاکر تھے جو مجلس پڑھا کرتے تھے، لیکن کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں تھے. بعض اوقات تو ہوتا ہے، رسول اللہ نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہوئی تھی کہ میرے ممبر پر ایسے لوگ آئیں گے، یہ رسول اللہ کی پیشن گوئیوں میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، لیکن شعر جو پڑھتے تھے وہ آواز بہت اچھی تھی، اچھی سر میں پڑھتے تھے، اور شعر وہ پڑھتے تھے جو ایسے ہی شعر جو عام لوگوں میں رائج ہوتے ہیں، مذہبی شعر بھی نہیں تھے، غیر مذہبی شعر، اوٹ پٹانگ قسم کی اس طرح کے شعر یہ پڑھتے تھے، سر میں پڑھتے تھے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی زیادہ، لیکن شعر پڑھ کے آخر میں بلند آواز سے کہہ دیتے تھے یا حسین. وہ لوگ سمجھتے تھے ظاہر ہے کوئی منقبت ہی پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی مرثیہ پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی منقبت پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ شعر سارے ایسے ادھر ادھر کے ہوتے تھے. وہ ادھر ادھر کے شعر پڑھ کے آخری مصرعے میں بلند آواز سے کہہ دیتے تھے یا حسین، اور لوگ ان کی توجہ سے بڑی مجلس سنتے تھے. عزیز من، یہ ذکر حسین ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آخر میں یا حسین کہہ دوں، اس کو ذکر حسین کہتے ہیں. میں یا ذکر دنیا کروں، یا پر میں ذکر کروں ادھر ادھر کا، ہر چیز کا ذکر کروں سوائے حسین کے، اور پھر آخر میں ایک دفعہ حسین کہہ دوں، تو آیا یہ ذکر حسین بن جاتا ہے؟ نہ، یہ ذکر حسین نہیں بنتا، یہ میرا ذکر بن جاتا ہے، یہ مجھ سے منسوب ہوگا. جو کام میں کرتا ہوں بنام حسین، وہ حسینیت نہیں کہلائے گی، وہ میرے نام سے منسوب ہو جائیں گے، وہ میرے نام سے. مثلا جو کام زید کرتا ہے بنام حسین، یہ حسینیت نہیں، یہ زیدیت ہے. جو کام خالد کرتا ہے حسین کے نام پر، یہ حسینیت نہیں، یہ خالدیت ہے. جو کام پاکستانی کرتا ہے حسین کے نام پر، یہ پاکستانیت ہے. جو کام ایرانی کرتا ہے حسین کے نام پر، یہ ایرانیت ہے. جو کام افغانی کرتا ہے بنام حسین، یہ افغانیت ہے. بس حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ان کاموں کا نام ہے جو حسین نے کیا یزید کے ساتھ، وہ حسینیت ہے جو حسین ابن علی نے کیا، وہ حسینیت ہے، وہ زینبیت ہے. غم حسین کے دو معنی ہیں. ایک معنی غم حسین کا، جو میرے اندر غم موجود ہے لیکن یہ غم حسین کے بارے میں ہے، ایک یہ معنی ہے. عزیز ایمان، یہ غم حسین کہلاتا ہے چونکہ امام کے بارے میں میرے دل میں ہے، لیکن پہلے یہ میرا غم ہے، بعد میں حسین کا غم ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایک ماں کے دل میں بچے کا جو غم ہوتا ہے، وہ پہلے ماں کا غم ہوتا ہے پھر بچے کا غم ہوتا ہے. چونکہ دل، جس دل کے اندر غم ہے وہ ماں ہے، ماں کو احساس ہو رہا ہے بچھڑنے کا، غم ماں کے اندر ہے. بچہ اس دنیا سے چلا گیا، بچے کے اندر غم نہیں ہے، ماں کے اندر غم ہے. یہ ماں ہے جو حامل غم ہے، غم اٹھائے ہوئے ہے بچے کے فقدان کا. چونکہ بچے کے فقدان کا غم ہے، بچے کے بچھڑنے کا غم ہے، اس وجہ سے اس کی طرف منسوب کر دے کے کہتے ہیں میرے بچے کا غم میرے دل میں ہے. یہ درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے، لیکن پہلے یہ ماں کا غم ہے، بعد میں یہ بچے کا غم ہے. غم حسین کون سا غم ہے عزیز ایمان؟ غم حسین وہ نہیں جو پہلے میرا غم ہو بعد میں حسین کا غم ہو. غم حسین وہ ہے جو پہلے حسین کا غم ہے، اور چونکہ یہ غم حسین ہے اس وجہ سے میرا بھی غم ہے. غم حسین کیا تھا؟ تلاش کریں حسین کا کوئی غم تھا یا نہیں تھا. وہ غم جو حسین کے دل میں موجود تھا. غم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. غم البتہ احساسی غم ہو، اقبال کے بقول کے غم زندگی سم زندگی، غم سم ہے، زہر ہے زندگی کا، غم زندگی سم زندگی. ایک غم سم ہے، کھا جاتا ہے انسان کو، غمگین انسان عموماً مال کا غم، دنیا کا غم، گھر کا غم، فلاں کا غم، لذتوں کا غم، شہوتوں کا غم، یہ نہ چلا جائے وہ نہ چلا جائے. غم وہ احساس ہے انسان کا جو کسی چیز کے بچھڑنے سے یا فقدان سے. اپنے غم، اگر غم حسین زندہ کر لو تو اپنا غم بھول جاؤ گے، چونکہ تمہارا غم سم زندگی ہے. حسین کا غم حیات ہے، زندگی ہے، حیات ہے. لہذا وہ سم اپنے اندر سے نکالنے کے لیے غم حسین اپنے اندر ایجاد کرو. غم حسین سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ غم جو میرے دل میں حسین کے بارے میں ہے، یا وہ غم جو حسین کے دل میں تھا اور مجھے حسین سے لینا ہے وہ غم. مجھے اپنے دل کے اندر ایک شعلہ غم کا بھڑکانا ہے، اس شولے کی چنگاری میں نے حسین ابن علی سے لینی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ غم، حسین کا غم، مومن کے دلوں کو تڑپائے گا. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. خون حسین میں ایسی تڑپ ہے جو مومنین کو ہمیشہ گرماتی رہے گی، کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی، کبھی برد نہیں ہونے دے گی اس کو. اس غم سے کیا مراد ہے عزیز من؟ وہ حسین کے دل سے پوچھے، وہ غم جس نے حسین کو گھر سے نکالا، وہ غم جس نے حسین سے مدینہ چھڑایا، وہ غم حسین ہے. وہ غم جس نے حسین سے مکہ چھڑایا، وہ غم جس نے حسین سے اولاد چھڑوائی، وہ غم جو حسین سے عزیز چھڑوائے، بہن چھڑوائی، بیٹیاں چھڑوائیں، بیٹی چھڑوائی، بہت پیاری بیٹی چھڑوائی. کس نے چھڑوائی؟ ایک غم نے چھڑوائی. اس غم کو تلاش کر. اگر وہ غم ہم آج مطمئن ہیں، ہم گھروں میں بیٹھ کر غم حسین مناتے ہیں، یعنی حسین کے بارے میں غم رکھتے ہیں، حسین کا غم نہیں رکھتے. کیونکہ اگر حسین کا غم رکھتے تو جو کچھ اس غم نے حسین سے چھڑوا دیا، وہ غم ہم سے بھی چھڑوا دے گا. میں جو آپ مطمئن بیٹھا ہوں، میں تو مطمئن بیٹھا ہوں اپنے گھر کے اندر، غم حسین سے اٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں، غم حسین سے اٹھ کے اپنی معمولات میں آ جاتا ہوں، غم حسین سے نکل کر پھر اپنے روزمرہ کے مسائل میں آ جاتا ہوں، غم حسین کے بعد اس وقت ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، پھر وہی عادی انسان ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کا غم نہیں تھا، یہ میرا غم تھا حسین کے بارے میں، اور میں کبھی حسین کے بارے میں غم دل میں لے آتا ہوں، کبھی اس کو بھول جاتا ہوں، لیکن وہ غم جو حسین کا تھا وہ انسان کو ایک آن ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا۔ فرق یہی تھا، اس وقت کوفہ میں بہت لوگ تھے، مدینہ میں بہت لوگ تھے، مکہ میں بہت لوگ تھے، سید الشہداء کو روکتے تھے، اے حسین مت جاؤ، اور حیران بھی ہوتے تھے کہ کیوں جا رہے ہیں حسین، کیوں حسین نے قیام کیا۔ فرق یہی پہ آ جاتا ہے، ایک غم حسین کے دل میں تھا، وہ کسی اور کے دل میں نہیں تھا، وہ غم حسین کو نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اسی غم نے حسین کو اٹھایا، اسی غم نے حسین کو نکالا، اور حسین نے بہت چاہا اس غم میں ان کو شریک بنا لوں، غم میں شریک ہونا، کہتے ہیں نا ہم تمہارے غم میں شریک ہیں۔ عزیز من، یہ بڑا بامانی جملہ ہے، میں تیرے غم میں شریک ہوں، آ غم حسین میں شریک ہو جا۔ غم حسین میں شریک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ میرے دل میں جو غم ہے یا میں نے جو اہتمام کیا ہے، میں نے جو مجلس برپا کی اس میں شریک ہو جا، بلکہ اس مجلس میں آ تاکہ حسین کے ساتھ حسین کے غم میں شریک ہو جا۔ جب حسین کے غم میں شریک ہوگا، حسین کے عمل میں بھی شریک ہو جائے گا، جب حسین کے عمل میں شریک ہوگا تو حسین کے انجام میں بھی شریک ہو جائے گا، تو ہر چیز میں شریک ہو جائے گا۔ غم حسین وہ جو سب آئمہ کا غم و انبیاء کا غم تھا، اس غم کی قدر جانو، یہ غم قابل فخر ہے، اور اس غم کی دعا کرو، خدایا وہ حسین کے دل میں جو غم تھا وہ ہمارے سینوں میں ڈال۔ لیکن خدا ہر غم ہر دل میں نہیں ڈالتا، عزیز من، پر دل ہی باید بار غم کشد، پر دل ہی باید بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد۔ خدا ہر غم ہر دل میں نہیں ڈالتا، ایک پر دل ہو، ایک عاشق کے دل میں غم حسین آتا ہے۔ یہ غم جو حسین کے دل میں تھا، یہ ہر دل میں نہیں ہوتا، یہ رسوماتی دل میں نہیں ہوتا، احساسی غم ہوتا ہے، اس میں غم حسین نہیں آتا۔ غم حسین کس دل میں آتا ہے؟ جو دل عاشق ہو۔ اس لیے کہ یہ درد، یہ غم ایجاد ہی عشق کرتا ہے، عشق درد ایجاد کرتا ہے، عشق ہے ہی دردآور، عشق ہے ہی رنجاور، عشق ہے ہی غم کا نام۔ یہ عاشقانہ غم ہے جو حسین علیہ السلام کے دل میں ہے۔ پہلے دل انسان کو عاشق بنانا پڑتا ہے، دل تاجر کو عاشق بنانا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنیا بڑی مشکل سے عاشق بنتا ہے۔ بنیا کون ہے؟ جو سود و زیاں کے چکر میں رہتا ہے، فائدے اور نقصان کو تولتا رہتا ہے، میرا فائدہ کہاں ہے، میرا نقصان کہاں ہے۔ جب تک اس فکر میں رہتا ہے، سود و زیا کے فکر میں رہتا ہے، یہ فقط تاجر ہے، بنیا ہے۔ جب اس فکر سے برتر ہو جاتا ہے، اس وقت عاشقی کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور اس وقت اس کا دل آمادہ ہوتا ہے کہ غم حسین خدا اس کے دل میں ڈال دے۔ یہ شہداء، ان کے دل میں غم حسین تھا، اس لیے یہ شریک ہوئے عمل حسین کے ساتھ و انجام حسین کے ساتھ۔ شہداء ہے در حقیقت اس راہ کے راہی۔ عزیزان، کس طرح یہ عشق انسان کے دل میں پیدا ہو تاکہ غم حسین بھی ساتھ آ جائے، اور غم حسین کے بعد وہ درد بھی آ جائے، وہ تڑپ بھی آ جائے، وہ تمنا بھی آ جائے، اور وہ زندگی کا انجام بھی آ جائے۔ ہم سود و زیاں، سود و زیاں کی زبان سے کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں حسین کے ساتھ معشور فرما۔ جو سود و زیاں کے چکر میں ہوتا ہے، وہ آخری وقت تک بھی حسین کے ساتھ رہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ یہ سن لیں، یہ واقعہ بارہا بیان کیا ہے. سید الشہداء کے ساتھ ایک ساربان بھی تھا جس کے اونٹ امام نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے, ٹرانسپورٹر, اس زمانے کا ٹرانسپورٹر تھا, جس کے کافی تعداد میں اونٹ تھے, اس کا کام یہی تھا اونٹ کرائے پہ دینا ہر ایک کو. سید الشہداء نے اس کے اونٹ کرائے پہ لیے اور آ گیا کربلا تک, یہ امام کے ساتھ رہا, عصر عاشور تک ساتھ رہا, سارا دن روزے عاشور مار کا دیکھتا رہا. جب آخری وقت آیا سید الشہداء کا, امام نے جب وہ لباس شہادت پہن لیا, جنگ کی تیاری کر لی, یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ابھی آپ کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جائیں گے, میرا یہاں رہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا, تو اگر مجھے اونٹوں کا کرایہ دے دیں, حساب میرا کر دیں, صاف کر دیں, تو میں چلا جاؤں, پھر اس کے بعد آپ بے شک شہید ہو جائیں. توجہ کریں عزیز من, کربلا میں, کربلا میں حسین کے آخری لمحات کے وقت یہ سود و زیاں والا تاجر حسین کے ساتھ گیا, دیکھتا رہا, آنکھوں سے سب کچھ دیکھا, اور آخری وقت میں سید الشہداء نے اس کو حساب کر کے اونٹوں کا کرایہ دیا, جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دیا, اور پھر ساتھ بتا دیا کہ اس راستے سے نکل جا, محفوظ نکل جائے گا. امام کے بتائے ہوئے راستے پر نکل گیا, کربلا کا میدان عبور کر کے باہر دوسری بستی میں, آبادی میں چلا گیا, کسی دوسرے صحرا میں چلا گیا. روایات میں ہے, تاریخ میں ہے کہ بعد میں اس کو ڈاکوؤں نے دیکھ لیا اور ان ڈاکوؤں نے اس سے وہ اونٹ بھی چھین لیے, وہ پیسہ بھی چھین لیا اور اسے قتل بھی کر دیا. یہ بھی مارا گیا, وہ جو کربلا میں تھے وہ بھی مارے گئے. فرق کیا تھا؟ یہ کربلا میں بیٹھ کر بھی سود و ضیاع کے ترازو سے حسینیت کو تولتا رہا. آخری وقت میں حسین ابن علی سے کہا, میرے اونٹوں کا کرایہ دے دو, میں چلا جاؤں. اور ایک وہ تھے جنہیں حسین نے چراغ بجھا کے کہا, تم چلے جاؤ. نہیں گئے, یہ غمیں حسین رکھتے تھے عزیز مان. چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ, کوئی بھی نہیں گیا, سب بیٹھے رہے. اس لیے کہ یہ عاشق تھے, اور عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ کب جواز موجود ہے, کب جواز ختم ہو گیا ہے. عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ جانے کا جواز کب تک تھا اور کب تک نہیں تھا. تاجر ہے جو جواز کے پیچھے رہتا ہے کہ جو ہی حسین نے کہا جا سکتے ہو, میں راضی ہوں, ووٹ کے چلا جاتا. عاشق کب تک رہتا ہے؟ عاشق آخری مرحلے تک رہتا ہے میدان کے اندر. یہ کاروان عشق تھا. روایات میں کہ امیر المومنین علیہ السلام جب جنگ صفین یا نہروان کے لیے روانہ ہوئے کوفہ سے دمشق کی طرف, راستے میں کربلا سے گزرے, اپنے عہد خلافت میں جب سرزمین کربلا پہ پہنچے, گھوڑے سے اتر کر امام نے کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لی اور تین دفعہ فرمایا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا, واللہ ہا ہونا. خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے, اللہ کی قسم یہی وہ سرزمین ہے. ساتھی پوچھنے لگے, مولا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کیا کرنا ہے اس سرزمین میں؟ کیا ہونا ہے اس سرزمین میں؟ امام نے فرمایا, عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے, عشاق کے گرنے کی یہی سرزمین ہے. عزیزو, وہ عاشق اس لشکر میں موجود سن رہا تھا, یہ جملات سن رہا تھا, اور پھر وہ عاشق 2 محرم کو کربلا پہنچایا. اور اسی طرح جس طرح امیر المومنین پہنچے خاک کربلا میں اور مٹھی ہاتھ میں لے کر فرمایا, اسی طرح حسین جب کربلا میں پہنچے تو کربلا کی خاک اپنی مٹھی میں لے کر فرمایا, واللہ ہا ہونا, خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے, یہی وہ سرزمین ہے. جب پوچھا گیا, مولا کون سی سرزمین ہے؟ امام نے فرمایا, ہمارے مردوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے, عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے, اکبر و عباس کے گرنے کی یہی سرزمین ہے, اصغر کے کرنے مرنے کی یہی سرزمین ہے, عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے. اس وقت امام نے فرمایا, گھوڑوں کے نیچے لاشوں کے پائمال ہونے کی یہی سرزمین ہے, خیموں کے جلنے کی یہی سرزمین ہے. عزیزو, یہ میدان عشق تھا, یہ غم عشق تھا جو حسین کے اندر ایجاد ہوا. اور جیسا شہید مطہری فرماتے ہیں کہ شب عاشور سید الشہداء جب وصیتیں فرما رہے تھے جناب سید ساجدین کو, ثانیہ زہرا سن کے بے ہوش ہو گئی, سن کے بے ہوش ہو گئی. جب پوچھا بھیا ان وصیتوں کا مطلب یہ ہے آج ہماری آخری شب ہے, کل جدائی ہو جائے گی. امام نے فرمایا ہاں بہنا, ثانیہ زہرا بے ہوش ہو گئی, غشی میں چلی گئی. امام علیہ السلام ہوش میں لائے, بہن کو ہوش میں لا کر پھر فرمایا میری بہنا, اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہی, غشی میں جاتی رہی, تو یہ کاروان جو کل عصر عاشور تک میں پہنچاؤں گا, اس کو منزل شام تک کون لے جائے گا؟ شہید مطالی فرماتے ہیں اس کے بعد بی بی کے اندر اتنی جرت پیدا ہوئی کہ پھر روتی تھی لیکن بے ہوش نہیں ہوتی تھی. بڑی شجاع ہو گئی علی کی بیٹی. عزیزو کتنی شجاع ہو گئی علی کی بیٹی کہ پھر اس کے بعد وہ لحظہ جدائی آ پہنچا, روز عاشور حسین آ گئے اور آ کر بی بیوں سے ودا کرنے لگے. زینب رو رو کر حسین کی گردن پہ بوسے دیتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. پھر اپنے ہاتھوں سے بھیا کو ودا کیا اور ستون خیمہ تھام کر کھڑی ہو گئی اور فرماتی رہی مہلن مہلا ابن زہرا, زہرا کے بیٹے, فاطمہ کے بیٹے, ذرا آہستہ آہستہ جاؤ, اپنی صورت حسین ہمیں دکھاتے جاؤ. پھر بھی نہیں, بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر ستون خیمہ تھام کر حسین کی تکبیریں سنتی رہی. جب تک تکبیریں آواز آتی رہی, زینب کے دل کو تلاش تسلی تھی حسین زندہ ہے. لیکن تکبیریں ختم ہوئی, کربلا میں شور مچا, جب گرد اٹھی تو سمجھ گئی حسین زین پہ نہیں رہا. پھر اس کے بعد ستون خیمہ چھوڑ کر تل زینبیہ پہ آ گئی اور تل زینبیہ پہ آ کر کیا منظر دیکھتی ہے کہ شمر لعین خنجر لہرائے آ رہا ہے, حسین سجدے میں ہے, زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے, خنجر چلانا شروع کرتا ہے. اس وقت فریادیں کر رہی تھی, واہ مصیبتا, واہ حسینا, واہ غربتا, واہ مظلوما, بے ہوش نہیں ہوئی. اور پھر بھی بے ہوش نہیں ہوئی, جب شام غریبہ ہو گئی, جب خیمے جل گئے, جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لائی, پھر جلے خیموں میں ان کو بٹھا کر پھر فریاد کر کے کہنے لگی سنو شہیدوں کے یتیموں, سنو خبردار, گھبرانا نہیں, آج عباس نہیں, آج اکبر نہیں, لیکن زینب موجود ہے. جلے خیموں کی سے دور ہو کر دو زانو بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے آسمان کو ہاتھ اڑا سے دعا مانگتی ہے, پروردگارا آج زینب کو وہ جرات عطا فرما ان یتیم بچوں کی نگاہ بانی دے سے.
لا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.